دنوں بھی ہم خواتین کی کلاسوں میں یہ بات کافی زیادہ ہوئی ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے سیکولر اصلاح کا طریقہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے روحانی اصلاح کا طریقہ. ہمارے مشائخ کا اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ روحانی ہوتا ہے, تو وہ جو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں اور آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں, اس لیے جب بھی وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جب بھی ان کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو فوراً وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ یقیناً میں نے کوئی ایسی برائی کری ہوگی کہ جس کی وجہ سے میرے بچے سے اللہ تعالیٰ نے یہ برائی کروائی ہے. جبکہ یہ طریقہ جو ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں ملتا, یہ صرف اور صرف ان مشائخ کے یہاں ملتا ہے جو کہ اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ دوسروں کے یہاں نہیں ملتا. چاہے مفتی صاحب ہوں, چاہے مولانا صاحب ہوں, چاہے چائلڈ سائیکالوجسٹ صاحب ہوں, چاہے کوئی اور صاحب ہوں, ان کے یہاں طریقہ نہیں ملے گا. پچھلے دنوں کسی نے اپنے بچے کے ساتھ کچھ پرابلمز ہو رہی تھیں کہ بھی بہت ضدی ہو گیا ہے بہت ایسا, تو ان کو کسی اور نے مشورہ دیا کہ جی اس حادث سے مشورہ کریں, تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ 6 سال کی بچی ہے تو اس سے نا آپ درود شریف پڑھوایا کریں, درود شریف پڑھنے سے جو ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا, اس کی ضد ختم ہو جائے گی. میں نے کہا درود شریف خود پڑھا کریں, استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں, یہ معاملات میں داخل ہے. بچوں کو درود شریف پڑھوانا تاکہ اس کا غصہ ختم ہو جائے, ہے تو درود شریف لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ بس کوئی جادوئی حل مل جائے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, ہمیں کوئی غلطی کی اصلاح نہ کرنی پڑ جائے, ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا نہ پڑ جائے, کوئی جادو کا پوشن پلا دو کسی کو اور وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس جادو کو پی کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا سارا کا سارا. اسی وجہ سے ہر ایک نے جو ہے نا وہ آج کا سبق سبسکرائب کیا ہوا ہے, پھر روزانہ بھی ایک وظیفہ آتا ہے اور شام کو بھی ایک وظیفہ آتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا عمومی طور پر, ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا لیکن عمومی طور پر ایسے لوگ ہوں نا جن کو کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر کے اور پھکوا کر کے جن کے مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں نا, اب ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اصلاح کی. اب کیوں کریں بھائی اصلاح؟ اب گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال آیا ہے, میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں, میں معافی مانگوں اللہ تعالیٰ سے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں کہ اللہ جس میرے گناہ کی وجہ سے وبال آیا ہوا ہے اس گناہ کو دور فرما دیں. ان کا تو کام وظیفوں سے چل رہا ہے. تو یہ جو پوشنز ہیں نا, یہ جادوئی ٹوٹکے جو ہوتے ہیں نا, چاہے وہ جو بھی ہوں, قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو, ڈپینڈ کرتے ہیں نا آپ ان کو یوز کیسے کر رہے ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ان کے بارے میں, قرآن کی آیات کے بارے میں اور دعاؤں کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. دس ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز ایوری تھنگ, ایٹیٹیوڈ از واٹ میٹرز. دفتروں میں کہتے ہیں نا کہ اٹس دا ایٹیٹیوڈ دیٹ کاؤنٹس. آپ کتنے عالم فاضل کیوں نہ ہو, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے نو ون وانٹس ٹو ورک ود یو. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہو نا, ایوری ون وانٹس ٹو بی ان یور ٹیم, یا آپ کو اپنی ٹیم میں لے کر کے چلنا چاہتا ہے کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے. تو ایٹیٹیوڈ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ قرآن کی آیتوں کے ساتھ نیگیٹو ہوگا, ابیوسو ایٹیٹیوڈ ہوگا, ابیوسو ایٹیٹیوڈ, دس از ابیوز, دس از ناٹ یوز. کہ ہم قرآن کی آیتوں کو اس لیے ابیوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرنی پڑے, ہمیں معافی نہ مانگنی پڑے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ مس ہینڈلنگ ہے قرآن کی, یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور قرآن کے ساتھ کیا کریں گے, اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اصلاح کی بات کرو تو ایسے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, وہ سننا ہی نہیں چاہتے اصلاح کی بات, من مرضی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسی طریقے سے کام چلتا رہے گا, لیکن اس طرح سے کام چلتا نہیں ہے. ایسے جو لوگ ہیں نا جو کہ اصلاح سے بھاگ رہے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہے وہ کس طریقے سے اپنے ایمان کو گنوا رہے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ان کا ایمان سلامت نہیں رہ رہا. اس دور کے اندر تو ایسے ایسے شیطان کے چال ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ وہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. ابھی انڈیا کے اندر آپ لوگ بتا ہی رہے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں, علماء سے دور اسلام سے دور, تو اب حالات کے تحت آ کر کے ہولی کھیل رہے ہیں. اچھا ہولی خود بھی کھیل رہے ہیں اور جو نہیں کھیل رہا اس کو بھی کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ محبتیں بڑھیں, الفتیں بڑھیں اور سب جو ہے وہ مل جل کر کے ایک ساتھ رہیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو, ہماری جان پہ نہ بنائے کہیں ہمیں آ کر کے مارنا شروع کر دیں. تو اس وجہ سے سب کو ہولی کھیلنی چاہیے تاکہ محبتیں بڑھنا شروع ہوئیں آپس میں. ان کو کیا پتا کہ وہ اس طریقے سے ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں وہ ایمان سے فارغ, تو ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی تصویر لگا دینے کی وجہ سے ایمان نہیں رہے گا آپ کہ ہاں بھائی ادھر ہولی کی بھی لگائی ہوئی ہے ادھر کعبۃ اللہ بھی لگائی ہوئی ہے تو ہم تو مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کعبۃ اللہ بھی لگائی ہوئی ہے. ایسے ایمان سلامت نہیں رہتا, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. بندہ اسٹریٹ کفر کے اندر چلا جاتا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. ایک صاحب تھے نا, بہت پرانی بات ہے, تو کوئی ایسے حالات والات نہیں تھے, وہ مورتی کو کے سامنے بھی جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے انہوں نے قرآن شریف بھی رکھا ہوا تھا, قرآن کو بھی بٹھا کر چومتے تھے. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں, ادھر ہمیں یہ بھی فکر ہوئی ہوتی ہے کہ جی مسجد نبی بند کیوں ہو گئی اور کعبۃ اللہ بند کیوں ہو گیا, اور ادھر ہمیں یہ بھی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جی ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ محبت و پیار کے ساتھ بھی, موالات و محبت کے ساتھ بھی معاملہ. تو یہ کعبۃ اللہ کی تصویریں کوئی کام کی نہیں ہے, پھر اس کے بعد قرآن کی یہ کسی کام کا نہیں ہے, پھر ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے ہمارا. اس نوبت تک بندہ اسی لیے پہنچتا ہے کیونکہ وہ اس راہ سے بھاگ رہا ہوتا ہے. ہماری پچھلی کلاس جو ہوئی ہے تفسیر کی, پچھلی ہی کلاس کے اندر خواتین میں جو تفسیر کی کلاس چل رہی ہے, مشکات شریف کے بحث کی کلاس ہے وہ, لیکن اس میں ہم نے جو فارغ التحصیل طالبات ہیں, طالبات جو بن چکی ہیں, تو ان کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے تاکہ قرآن کی تفسیر سن لیا کریں, اس میں کچھ بات آئی جاتی ہے نہیں یا ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک عجیب بات سامنے آئی, سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا داؤد اے داؤد, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے تجھے بنایا زمین کے اندر خلیفہ, فاحکم بین الناس بالحق, بس انسانوں کے درمیان تم فیصلے کرو, ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو, ان کے مقدموں کے فیصلے کرو, بالحق حق کے ساتھ, کوئی اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے, حق کے ساتھ کرو, ولا تتبع الہوا, اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا, فیضلک عن سبیل اللہ, بس یہ تمہیں ہٹا دیں گے اللہ تعالی کے راستے سے, یہ گمراہ کر دیں گے اللہ تعالی کے راستے سے اگر تم نے خواہشات کی پیروی کری. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے, بما نسو یوم الحساب, بوجہ اس کے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا. تو اس کی تفسیر کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی ہیں تو ان سے ایک عجیب موضوع سامنے آتا ہے کہ اس آیت بھی اور اس سے پچھلی بھی جو آیتیں ہیں جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ والا واقعہ ذکر ہے کہ جس میں ان کے پاس دو لوگ رات کے وقت میں آ گئے تھے اور انہوں نے ان کے سامنے یہ خصم رکھا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, تو داؤد علیہ السلام نے اس کو نصیحت کرنی شروع کر دی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی, تو انہوں نے پھر اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کیا. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو یہاں پر رات کے وقت ان دونوں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا تھا, یہ انہوں نے قاضی کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ انہوں نے مفتی کی حیثیت سے کیا. قاضی کی حیثیت سے نہیں کیا تھا بلکہ مفتی کی حیثیت سے کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت جو تھا نا یہ تو ان کی عبادت کا وقت تھا جو پورے گھر کے لیے انہوں نے ایک روسٹر سیٹ کیا ہوا تھا عبادت کا, تو یہ ان کا وقت ہے عبادت کرنے کا. یہ قضا کا وقت تھا ہی نہیں, یہ کوئی ایسی سیٹنگ ہی نہیں تھی. ان کے پاس دو لوگ آ گئے اور دو میں سے ایک نے اپنا واقعہ سامنے پیش کیا, دوسرے سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ تم بتاؤ کیا ہے مسئلہ. انہوں نے ایک ہی کی بات سن کر کے فیصلہ سنا دیا. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا فیصلہ سنانے کا یا مسئلے کو سلجھانے کا, یہ قاضی کا طریقہ نہیں ہوتا, یہ کس کا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ مفتی کا طریقہ ہوتا ہے. فرق کیا ہے قاضی اور مفتی میں؟ دو فرق ہیں. ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس فیصلے کو امپوز کرنے کی بھی ریسورسز ہوتے ہیں, اس کے پاس پولیس کی فورس ہوتی ہے, اس کے پاس حکومتی اتھارٹی ہوتی ہے, وہ اپنے فیصلے کو نافذ بھی کر سکتا ہے. یہ تو ایک بات ہے جو کہ ہم پہلے سمجھتے تھے, اس وقت ذہن میں نہیں تھی. مفتی کا یہ کام نہیں ہوتا, مفتی کے پاس اس فیصلے کو نافذ کرنے کی ریسورسز بھی ہوتی ہیں, ریسورسز نہیں ہوتی ہیں. قاضی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, مفتی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوتا. قاضی خلیفہ ہوتا ہے, جو اس وقت کا امیر المؤمنین ہوتا ہے, قاضی اس کا نائب ہوتا ہے, اس کے بیہاف کے اوپر فیصلے کر رہا ہوتا ہے, ورنہ اصل میں فیصلے کرنے کا اختیار تو امیر المؤمنین کے پاس ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہر فیصلہ نہیں کر پاتا یا کوئی اور وجوہات بن جاتی ہیں تو قاضی کا ڈپارٹمنٹ پھر بنایا جاتا ہے, وہ قاضی کا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے, تو وہ خلیفہ ہوتا ہے امیر المومنین کا, تو اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے. لیکن مفتی کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. یہ تو ایک ڈفرنس ہے قاضی اور مفتی کے درمیان. دوسرا ڈفرنس کیا ہے کہ مفتی کا کام جو ہوتا ہے وہ ون وے ون سائڈ آف دا پکچر سن کر کے اس کے اوپر فیصلہ دے دینا ہوتا ہے, تحقیق کرنا یہ مفتی کا کام نہیں ہوتا. تحقیق کرنا کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ سچ بھی کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے, میں دوسری سائڈ آف دا پکچر کو بھی سنوں کہ وہ کیا ہے, میں بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کروں کہ یہ جو پکچر پریزنٹ کر رہا ہے اس پکچر کے پیچھے کیا کیا اور محرکات ہو سکتا ہے, یہ مفتی کا کام ہی نہیں ہے. مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک سٹوری پریزنٹ کی جائے, ایک سوال رکھا جائے, اور پھر وہ اپنے علم کو جو کہ اس نے حاصل کیا ہے, مسائل کا علم حاصل کیا ہے اور فتووں کا علم حاصل کیا ہے اور جو بھی اس نے اجتہادی, وہ ان سب کو بروئے کار آتے ہوئے وہ اس کو ایک فیصلہ سنا دے. دس از اٹ, یہ ہے مفتی کا کام. مفتی کو اسی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. دارالافتاء کے اندر جو وہ ریزیڈنسی کرتے ہیں ایک سال دو سال کہیں پر تین سال, وہ اسی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر ظاہر ہے یہ چیزیں تھوڑی سی مکس اپ بھی ہو گئی ہیں, کیونکہ قاضی کا شعبہ بالکل ختم ہو گیا, تو مفتی حضرات کسی حد تک قاضی کا کام بھی کر لیا کرتے ہیں. ذرا بڑے مفتی جو ہوتے ہیں, ذرا بڑے دارالافتاء جو ہوتے ہیں, وہ تحقیقی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ حد تک. لیکن آن لائن کسی نے فتویٰ پوچھ لیا یا فون پر کسی نے فتویٰ پوچھ لیا تو وہ تحقیقی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ شعبہ نہیں ہے کرنے کا. لیکن قاضی نے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے, تحقیق کرنی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ قاضی کو امیر کا خلیفہ بنایا گیا ہے, اس کا منصب ہے یہ کہ اس کو یہ کام کرنا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو لوگوں کے درمیان معاملات کو طے کرنا جو انتظامی امور کہلاتے ہیں نا, یہ انتظامی امور کہلاتے ہیں. ہمارا ایریا جو ہے وہ کوئی ملک و قوم تو ہماری جو ریسٹرکشن سے باہر ہے, ہمارا تو اتنا سکوپ ہے نہیں, تو ہم تو اپنے ایک لمیٹڈ سکوپ کے اندر بات کریں اگر اس چیز کو رکھ کر کے, تو تصوف و سلوک کے اندر بھی بالکل یہی اصول چل رہا ہوتا ہے. تصوف و سلوک کے اندر مشائخ جس کو خلافت کی ذمہ داری ڈالتے ہیں, یہ کوئی تمغہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے اتنے گھنٹوں ذکر کر لیا اب آپ کے اوپر ایک تاج پہنا دیا گیا کہ آپ خلیفہ بن گئے, اب آپ جہاں گھومیں گے اب آپ لوگ آپ کو خلیفہ صاحب خلیفہ صاحب خلیفہ صاحب اور آپ کے ہاتھ پیر چوما کریں گے اور آپ سے دعائیں کروایا کریں گے کیونکہ آپ نے سات سات گھنٹے مراقبے کیا. بھائی سات سات گھنٹے مراقبے تو اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ان کو تو خلافت نہیں ملتی. ہر 7 گھنٹے مراقبہ کرنے والے کو خلافت مل جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایک انتظامی ذمہ داری ہے. یہ شیخ کسی کو اپنا نائب بنا رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے امیر المومنین قاضی صاحب کو اپنا نائب بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر شیخ جو ہے وہ کسی کو اپنا نائب بنا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوتا ہے. تو اب اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے معاملات کرے کہ جس طریقے سے قاضی معاملات کیا کرتے ہیں. اس نے ون سائڈ آف دی سٹوری کر سننے کے بعد پھر فیصلہ نہیں سنا دینا ہوتا ہے، کوئی ذہن کے اندر ایک تصور نہیں باندھ لینا ہوتا ہے کہ ہاں جی بس انہوں نے جو کہا ہے مجھے تو اس کے اوپر فیصلہ سنا دینا ہے. بھائی یہ مفتی نہیں ہے، یہ مفتی کا کام نہیں کر سکتا، نہ اس کو اس کے پاس اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا. اس کا تو کام ہے قاضی والا کام کرنا. تو اس وجہ سے نا مشائخ کا جو کام ہوتا ہے یہ ایک بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا کام ہوتا ہے، اور مفتیوں کا کام جو ہوتا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا کام ہوتا ہے. نہ یہ ان کا کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ ان کا کام کر سکتے ہیں. مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں گے، وہ آپ کے سائر اور سٹوری سنیں گے اور اس کے مطابق آپ کو بتا دیں گے، کوئی مسئلہ بتا دیں گے، کوئی فتویٰ دے دیں گے، بیکاز دس از دیئر جاب. انہوں نے تو آگے جا کر کے پھر اپنے علم کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے آگے فتویٰ دے سکیں. وہ ان کا کام ہے کرنے کا، علم حاصل کرنا، کتابیں پڑھنا، دارالافتاء میں وقت گزارنا، اس کی اپنے ایکسپوجر کو، ایکسپیرینس کو اور زیادہ بڑھانا، مسائل سے واقفیت حاصل کرنا، ہر وقت دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا. ان کے پاس اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے ذاتی احوال میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ سچ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ جھوٹ پریزنٹ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے طور پر اس چیز کو سچ سمجھ رہے ہیں، وہ واقعی سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کا، اور ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کی. He is not trained to do this actually. ان کی ٹریننگ ہی یہ نہیں ہوئی ہے. کیا مطلب ٹریننگ یہ نہیں ہوئی ہے؟ اس کے اوپر مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بات کھولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو قاضی کا حکم دیا ہے نا، تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرو، تو ساتھ ساتھ کیا فرمایا ہے؟ ولا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کو بیچ میں نہیں آنے دینا، اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو بیچ میں نہیں آنے دینا. کیسے نہیں آنے دینا؟ آسان کام ہے کوئی کہ اپنی پریفرنسز کو، اپنی ذاتی جو ترجیحات ہیں اور اپنی ذاتی جو اوپینینز ہیں ان کو بیچ میں لائے بغیر آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، یہ آسان کام نہیں ہے. یہی تو سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہی تو یہ ہے. اسی کو تو کہتے ہیں فنا کر دینا اپنی خواہشات کو. جس نے اپنی خواہشات کو فنا کیا ہوگا، جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے جائے گا تو وہ خواہشات آڑے نہیں آئیں گی، اور جس نے اپنی خواہشات کو فنا نہیں کیا ہے وہ تو آئیں گی، بائسز تو بنیں گے فیصلے کرنے کے درمیان. تو بھائی مفتی صاحب نے کب فنا کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو؟ مفتی صاحب نے فنا کیا ہوتا ہے؟ ان کے چترول لگے ہوتے ہیں، شیخ صاحب نے ان کی میں مٹائی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ مدرسے میں گئے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انہوں نے مدرسے میں برتن دھو لیے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے مدرسے میں استاد صاحب کی جوتیاں سیدھی کر لی ہوں گی، کچھ انہوں نے محنت کر کے جو ہے علم حاصل کر لیا ہوگا، کچھ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہوں گی. ان سے نفس تو نہیں مرتا، وہ تو پورا کا پورا شعبہ ہی اللہ کے نفس مارنے کا. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو کتنے بڑے عالم تھے، آلریڈی تھے سب کچھ ان کے پاس، سارا علم ان کے پاس موجود تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور پھر ان کے اوپر کچھ توجہات بھی ڈالی، ان سے کچھ مجاہدات بھی کروائے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ ان کی میں مر گئی، ان کو جوتیوں میں بٹھایا اور ساتھ ساتھ غور سے دیکھا کہ جی ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ان کے دل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. شاید کچھ تو اللہ تعالیٰ نے مکاشفات دیے ہوتے ہیں نا، جوتیوں میں بٹھا کر کے کھانا دیا اور پوچھا بھی کہ میرا تو دل چاہتا تھا تو کیوں تمہیں یہاں بھی نہیں بیٹھنے دوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ فرمایا، جو آپ نے کہا ہے نا میں تو اس کا بھی مستحق نہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ان کے حوالے کیا ہے کہ اب تم لوگوں کے درمیان یہ انتظامی امور سنبھالو. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. حضرت نے کہا تمہیں یہ ذمہ داری اسی لیے دی جا رہی ہے کہ تم یہ مان رہے ہو کہ تم کچھ نہیں ہو. اگر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تو تمہیں یہ ذمہ داری نہ دی جاتی. کیا مطلب؟ یہ ذمہ داری علم والوں کو نہیں دی جاتی، یہ ذمہ داری کتابیں پڑھنے والوں کو نہیں دی جاتی ہیں، یہ مفتی آزاد کو نہیں دی جاتی ہے، یہ اس کو دی جاتی ہے کہ جس کی میں مٹی ہوئی ہو، جس کی خواہشات دب گئی ہوں، جس کے نفس کا تزکیہ ہو، اور جس کا یہ کام ہی نہیں ہے، جو اس پروسیس سے گزرا ہی نہیں، تو اس کی ذمہ داری کیسے دی جا سکتی؟ تو آپ اس سے وہ والا کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کسی اور کے کرنے کا کام ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کام خراب ہی ہوگا نا خالی. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے وہ یا تو کسی کا کوئی شیخ ہی نہیں ہوتا، کسی سے پوچھ کے نہیں چلنا، سب اپنی مرضی سے کرنا، یا وہ کسی پڑھے لکھے انسان کو اپنا شیخ بنا دیں. اور یہ عورتوں میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایک استانی مل گئیں، کوئی ایک جو ہے وہ کچھ عالمہ فاضلہ کوئی مل گئیں، ان کو اپنا شیخ بنا لیا، حالانکہ ان کا کوئی تذکیہ نہیں ہوا، ان کی میں کسی نے نہیں ماری ہے، ان کو کسی نے ذلیل و رسوا کر کے جو ہے ان کو ان کی تربیت نہیں کری، اب ان کو اپنا شیخ بنا لیا، اب ان سے اپنے معاملات ڈسکس کر رہی ہیں. اور معاملات ڈسکس کرنا کیا ہوتا ہے اس کے دور میں؟ اپنے آپ کو سب سے مظلوم بنا کر کے پیش کرنا، اور جو فریق مخالف ہوتا ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم بنا کر کے پیش کرنا، یہ ہوتا ہے آج کل کے معاملات حالات بتانا. تو اب اس طرح کے کسی کو اپنا شیخ بنا لیا، اس کے سامنے اپنا رونا رونا شروع کر دیا، تو اس نے تو ون سائڈڈ ہی فیصلہ سنانا ہے نا آپ کو. انہوں نے آپ کو کیا انہوں نے آپ کو مشورہ دینا؟ کوئی صحیح مشورہ تو نہیں دینا، کیونکہ ان کو تو آتا ہی نہیں ہے کام کرنا. تو اس طرح کی نا ہم بیسک فنڈامنٹل مسٹیکس کر رہے ہیں. یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کے اندر سلیکٹ فرما لیا ہے نا، تو پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو فوج ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فوج بنایا، یہ جند اللہ ہیں، یہ حزب اللہ ہیں ایمان والے. لیکن فوج ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، فوج کے اندر ایک ہوتی ہے کنونشنل آرمی، اس کنونشنل آرمی کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اسپیشل سروسز گروپ، اس کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ دونوں فوج کے حصے ہیں، دونوں نے دشمن کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ان کے لڑنے کا انداز بالکل مختلف، ان کا بالکل مختلف. تو یہ تصوف کی جو لائن ہے نا، یہ ہے اسپیشل سروسز گروپ کی لائن. اس کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے بندوں کو. ہمارے پاکستان آرمی کے اندر وہ بیسس کے اندر جاتے ہیں ایس ایس جی کے کمانڈوز، وہ وہاں جا کر کے اس بندے کے قوائف دیکھتے ہیں، اس کے حدود اربا دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایس ایس جی میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں. آپ اگر آ جائیں ایس ایس جی کے اندر تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو، آپ کو بڑا رینک ملے گا، آپ کو یہ ہوگا، ٹریننگ اچھی ملے گی، اور آپ بندہ بن جائیں گے آپ. تو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں آنا چاہتا، میں خوش ہوں ایسی کے اندر جو کنونشنل آرمی کے اندر، خوش ہوں میں نہیں جانا چاہتا ایس ایس جی کے اندر. لیکن جب آپ ایس ایس جی کے اندر آ گئے نا، تو اب آپ وہاں جا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دن بڑے اچھے تھے، میں تو اسی طریقے سے، وہ بھی تو فوجی تھی نا آخر، وہ بھی تو فوجی تھی، تو میں وہیں کے طریقے سے رہوں گا. میں کیا نام ہے جگہ کا پاکستان میں؟ نہیں کاکول اکیڈمی نہیں ہوتا، چراٹ، چراٹ ہے وہ جگہ. میں چراٹ جا کر کے بھی نا میں کاکول کی طریقے سے کام کیا کروں گا، نارمل فوج کے طریقے سے کام کیا کروں گا. نہیں، وہاں پر تو بھائی آپ پھیٹیاں کھانے کے لیے تیار ہونا ہے، آپ نے آپ کو وہاں پہ لڈو نہیں کھلائے جائیں گے. وہاں تو آپ نے انڈیویجول بن کر کے، کلیکٹو آرمی نہیں ہوتی وہ کہ بھئی آپ اجتماعی طور پر ریلے میں نکل گئے سارے کے سارے ایک ساتھ ہی. وہاں پہ ایوری بندہ از این انڈیویجول، ہر بندے کو انفرادی طور پر الگ مشن کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے، ون پرسن مشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلیکٹو کام کرنا بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے ٹیم بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یو آر اے ٹیم ان یور سیلف، 1% ٹیم. تو 1% ٹیم جو ہوتی ہے نا وہ پھر دشمن سے اس طرح سے نبڑ سکتی ہے جس طرح سے کہ پوری آرمی نبڑتی ہے. اس کو تو ہر حال کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے, اس کو تو ہر صورت حال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ہے تصوف کا راستہ بھائی. یہ توبہ کے کلمات پڑھنے سے کوئی بہت نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیں, سمجھ لیں اس بات. توبہ کے کلمات پڑھنے سے کوئی بہت نہیں ہوتا, اس سے تو کفر سے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ پڑھا رہے ہیں توبہ کے کلمات ہر ایک کو, تاکہ کفر سے ایمان میں داخل ہو جائیں, گناہوں سے توبہ کرنے کے کلمات دہرا لیں. اس سے آپ کمانڈو نہیں بن جاتے. کمانڈو کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, دنیا میں کوئی ایسی جگہ تقریباً نہیں رہی ہے کہ جہاں پر آپ کنونشنل طریقے سے شیطان سے لڑ سکو. کنونشنل موڈ آف فائٹنگ شیطان سے ختم ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے کچھ عرصے کے اندر. اب تو یہ دور رہائی خالی ایک اسپیشل طریقے سے لڑنے کا دور ہے, جس کو گوریلا فائٹنگ کہتے ہیں. چھپ کر کے لڑنا, ایسے نقصان پہنچانا کہ جیسے کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ طریقہ ہے کیا. اور ہمارے مشائخ نے یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھائی بھی کی ہیں اور سمجھانے کے لیے تیار بھی ہیں. اگر ہم پوچھیں گے تو تیار ہیں سمجھانے کے لیے چیز, تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں, اس سے قدردانی کر لیں. نہ کہ جی ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو وہی کنونشنل طریقے سے لڑنا, ہم تو جہاں پہ تھے وہیں پہ خوش ہیں, آپ ہمیں زیادہ تنگ نہ کریں. تو یہ معمولی راستہ نہیں ہے, یہ شیطان سے حفاظت کا راستہ ہے, یعنی شیطان کو ایسے نقصان پہنچانے کا راستہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس راستے کا گول جو ہے وہ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان والا گول ہے. یہاں پہ پہنچنا یہ ہمارا گول اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.